السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو قتال اور اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کے لیے ابھارا ہے. یہ گویا کہ غزوہ بدر سے پہلے ذہن صحابہ کرام کو تیار کرایا گیا ہے. پہلے ایک واقعہ بیان کیا گیا گزشتہ قوم میں سے کسی قوم کا جس کو قتال کا حکم دیا گیا، لیکن وہ قرار اختیار کرنے لگے تو اللہ نے انہیں موت دے دی اور اس کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی. یہ اظہار کرنا مقصود تھا کہ قتال میں نکل کر ہی تمہاری موت نہیں آ جائے گی، اللہ اس کے علاوہ بھی شاید تمہیں موت دے سکتا ہے، تو قتال سے جی نہ چھوڑاؤ. پھر قتال کا حکم دیا گیا آیت نمبر 244 میں، فقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو جم کرو اللہ کے راستے میں. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اسی قتال کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو انفاق کا حکم بھی دیا گیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. فرمایا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض قرض حسن، قرض وہ رقم جس کی ادائیگی لازم ہوتی، وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اللہ اپنے ذمے اس کو قرض قرار دے رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ قرض حسن ہونا چاہیے، حلال مال میں سے ہو اور خلوص کے ساتھ ہو. مال حرام کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر عمل میں دکھاوا آ جائے تو یہ عمل برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس فرمائے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور اس کے زمانے میں یوشع بن نون تھے، ان کی یہ نبوت کا دور بھی تھا. اور اس وقت کے لوگوں نے اسے درخواست کی کہ کسی سپہ سالار کو ہمارے لیے مقرر کر دیجیے. وقت کے نبی نے کہا کہ ایسا تو نہ ہوگا، اللہ کہ تم پر قتال کرنا فرض کر لیا جائے اور تم قتال نہ کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم ضرور قتال کریں گے. دراصل یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا اور اب ان کے لیے قتال کا حکم آ رہا ہے، اور اب بدر کا مارکا پیش آنے والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کے حکم آئے تو فرار اختیار کر دیں. بہرحال اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تالوت کو ان کے لیے ذبح سالار مقرر کیا. یہ دو نام آتے ہیں، تالوت اور ایک جالوت. جالوت دشمن کے لشکر میں سے تھا، اور تالوت یہ ایک بادشاہ تھے جو اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مقرر کیے گئے. ان نبی کا نام سموئیل نبی بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا. اس قوم نے سردار کو نے کہا کہ اس بادشاہ کو پر کیسے مقرر کر دیا گیا، اس کے پاس تو مال بھی نہیں. یہ ظاہر پرستوں کا طرز عمل ہے، یہ دنیا پرستوں کا طرز عمل ہے کہ وہ مال والوں کو اونچا سمجھتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہوتا نیچے سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال پر مت، مال کی بنیاد پر مت پرکھو اس کو. ان اللہ اصطفا علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے تعلق کو تمہارے اوپر چن لیا اور اس کو علم بھی عطا کیا ہے اور جسمانی قوت بھی عطا کی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر وہ مان گئے اور تالوت کو ان کے لیے سپہ سالار مقرر کیا گیا. اس کے بعد 33 رکوع شروع ہوتا ہے. اب مار کا پیش آنے والا تھا، تالوت نے جو بھی سپہ سالار تھے لوگوں کا امتحان لینا چاہتے. جب ہر سپہ سالار اپنے فوج کو چیک کرتا ہے، اس کے مورال کو چیک کرتا ہے کہ ان میں کتنی قوت ہے. راستے میں ایک نہر آ گئی، کہا کہ جو نہر میں سے پانی پینے کا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی. یہ آزمائش انہوں نے کر لی، ایسا نہ ہو کہ آئندہ مشکل حالات آئے اور اس کو لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو پہلے ہی چیک کر لیں. ہوا یہ کہ اکثر نے پانی پی لیا، نافرمانی کر لی سوائے چندی. اور جب دریا انہوں نے پار کیا تو جو اکثر جنہوں نے نافرمانی کر لی تھی کہنے لگے، لا خوف من اليوم بجالوت و جنودی، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر کی طاقت نہیں کہ ہم اس کے خلاف جو جنگ کر سکے. وہی پانی جو زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، جب یہ پانی ایک امیر کی نافرمانی میں پیا گیا تو ہمت جواب دے گئی، ان میں بجلی پیدا ہوگی. اس کے برعکس اہل ایمان کو ان کا بڑا پیارا جملہ نقل کیا گیا، اور الذین یظنون انہم ملاقات اللہ، وہ لوگ جو اس بات کو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کہنے لگے کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی. اللہ کے فیصلے ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہوتے. اہل ایمان کو بھی تعداد اور قوت باطن و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں بھروسہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. یہی بدر کے موقع پر ہوا کہ 313 کی چھوٹی سی جماعت اللہ کے فضل سے 1000 کفار کے لشکر پر غالب آ گئی. اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے دعائیں کر رہے تھے اس لیے کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کے دھانوں کو کھول دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو ایمان والوں کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, وہ محنت ضرور کرتے ہیں لیکن اعتماد اللہ پر رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. اسی لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا جنگ کا مقصد بیان کیا, فرمایا کہ بنو لا تقتل اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو نہ ہٹا دیتا لفسدت الارض, اس زمین برباد ہو جاتی. ظالموں کو ختم کرنے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتال کا جنگ کا حکم دیا. اس کے بعد تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس کے آغاز میں رسولوں کے فضائل کا بیان, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اس سے اللہ نے کلام فرمایا, جیسے کوئی پور پر موسیٰ علیہ السلام, اس کو اللہ تعالیٰ نے اور درجات عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے مدد عطا فرمائی. یہ فضائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے بیان. اللہ تعالیٰ چاہے تو کہہ سکتے ہمیں منع کیا گیا ہے. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسولوں میں تم تقریر نہ کرو, اور رسولوں میں دوسرے پر مقابلی مطالعہ نہ کرو, مقابلہ نہ کرو کہ کسی کو اوپر کر دو کسی کو نیچے کر دو, ہمیں اس کی اجازت نہیں. اللہ چاہے تو اپنے رسولوں کے فضائل کو بیان فرما سکتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 34 شروع ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے انفاق کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئی, کوئی دوستی کام نہیں آئی, کوئی شفاعت کام نہیں آئی. آج مہلت ہے, خرچ کر دو, محنت کر لو, آپ کوئی کسی کے کام نہیں آئے. بلکہ ضرور ہم ظالمون, اور کافر ہی ظالم جو آج اللہ کے دین کی اس بات کو نہیں مان رہے اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے, حقیقت کے اعتبار سے کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کی عظیم ترین آیت آ رہی ہے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255, آیت الکرسی. بہت عظیم آیت, اللہ کی توحید, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات پر بڑی جامع آیت. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نسائی شریف کی حدیث میں کہ جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے اور اللہ کی ملاقات میں صرف موت کا ہی فرق ہوگا. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے, مال و اسباب اور جان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رات کو سوتے وقت بھی اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس کا ترجمہ سنی, بڑی عظیم آیت ہے اور توحید کا بڑا جامع بیان اور ہمارے عقیدوں کا بیان بھی ہے. سمجھ کر پڑھیں گے بار بار اللہ کی عظمت اور یاد انشاءاللہ تازہ ہو. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم, اس خود زندہ ہے اور ہر ایک شے کو زندگی دینے والی ذات اللہ کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے. یہ شفاعت حق ہے ہر ایک کے لیے نہیں, ان کے لیے جو جن کی زندگی کا رخ صحیح ہو. اللہ کے حکم سے ہوگی, اللہ جس کے لیے پسند فرمائے گا اسی کے لیے ہوگی. ہاں ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی. قرآن نے کہہ دیا ہے اسی البقرہ کی آیت نمبر 270 میں, وما للظالمین من انصار, ظالمین کو کوئی مدد نہیں ملے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ اللہ کے علم سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے. رسولوں کے ذریعے کچھ علم اس نے ہمیں عطا فرما دیا. ورنہ کل علم اللہ کے پاس, وسع کرسیہ السماوات والارض, اور اللہ کی کرسی اللہ کے اقتدار کو کل کائنات پر پھیل چکا ہے. بلا یعوذ حفظہما, اور اس سارے اقتدار کی حفاظت کرنا یہ بات اس کو تھکاتی نہیں ہے. وهو العلي العظيم اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا عظمت والا ہے. لا ادراہ فی دین, دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو جو چاہے دین اختیار کر لے, جو چاہے مذہب اختیار کر لے, آزادی ہے. بل جبر کسی سے کوئی مذہب قبول نہیں کرایا جائے. ہاں اجتماعی نظام میں اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کوئی بھی شے قابل قبول نہیں. اس میں اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو کی جائے, یہ اس کا مقبول لیا جائے. انفرادی سطح پر آدمی جو چاہے مذہب اختیار کرے, غلط ہوگا تو آخرت میں پکڑا جائے. لیکن اجتماعی نظام کے اندر صرف اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے, اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. قد تبین الرشد من الغی, یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اب جو اللہ کے جو طاغوت کا انکار کرے گا, اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کا انکار کرے گا, ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان رکھے گا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے بہت بڑے مضبوط سہارے کو تھام لیا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے جھوٹے معبودوں کا انکار کرے, غیروں کے قانون کا انکار کرے اور ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائے, اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد رکوع نمبر 35 شروع ہوتا ہے, بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے بیان پر تین واقعات بیان کیے, دو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک عزیر علیہ السلام کے حوالے سے. پہلا واقعہ یہ مکالمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمروز. نمرود نے کہا کہ میں جس کو چاہوں زندہ کروں, جس کو چاہوں مار دوں. اس نے ایک آدمی کو جو کہ بے گناہ تھا سولی دے دی, اور ایک مجرم تھا جس کو سولی ملنے والی تھی اس کو آزاد کر دیا. کہ ابراہیم دیکھو میں جس کو چاہوں زندہ کر دوں, جس کو چاہوں مردہ کر دوں. ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب بھی دے سکتے, لیکن انہوں نے اس کی جاہلانہ حمیت کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا. یہ بڑا خوبصورت مقام ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. ایک اور دلیل پیش کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب, بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. ہر دور میں ایسے نمرود اور فرعون کھڑے ہوتے ہیں جو تشدد کر کے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار ہے. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سورج کا پیدا کرنے والا ہے, سورج کا نکالنے والا ہے, سورج کا غروب کرنے والا ہو. یہ اللہ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. جس کائنات کی پیدا کرنے کی کا دعویٰ اگر کسی نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس نظام کو چلانے کا دعویٰ اگر کسی نے کیا تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. یروشلم کی بستی تھی, وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا, بستی کھنڈروں میں بدل گئی تھی. عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی, اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 برس تک سلا دیا. فأمات اللہ 100 عام, اللہ نے 100 برس تک انہیں مردہ کر دیا. ثم بعثا, پھر انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی. قال كم لبثت, اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, فرمایا کہ میں ایک دن رہا ہوں گا ایک اس کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 برس تک رہے ہو. اب قدرت اللہ نے دکھائی. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا, 100 برس تک محفوظ رکھا اللہ نے. وانظر الى حمارك, ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو سواری والا تھا. فلذلك آية للناس, اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما, اس گدھے کو دیکھو پنجرا بن گیا تھا اس کو دیکھو. ہاں دیکھو کیسے ہم اس کی ہڈیاں جوڑتے ہیں اور کیسے اس کو گوشت پہناتے ہیں. ایسے اللہ زندگی دے گا مردوں کو, ایسے اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. فلما تبین له, جب ان پر بات واضح ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو فرمایا کہ میں جان گیا اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. جو 100 برس تک سلا کر زندگی دے دے وہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے اللہ سے عرض کیا, اللہ مجھے آپ بتائیے آپ زندوں کو کیسے, مردوں کو دوبارہ کیسے زندگی دیں گے. اللہ نے پوچھا ابلغ تم نہیں, ابراہیم کے ایمان نہیں. قال بلا, اللہ ایمان ہے. بلا کے لیے اتنا قلبی, ذرا دل کا اطمینان جاتا ہوں. اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو, انہیں اپنے سے مانوس کر لو, پھر ان کو ذبح کرو, پھر ان کا قیمہ بناؤ, پھر ان کو 4 پہاڑیوں پر رکھ دو, اب پکارو. تم مت رہو نہ انہیں پکارو, یا تین کسا آیا یہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ جائے. ایسے اللہ زندگی دے گا مردوں. وعلم اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے حکمت والا. اس کے بعد رکوع نمبر 36 اور 37 دو رکوع آ رہے ہیں. پورے قرآن میں انفاق کے موضوع پر اہم ترین, اس میں دو مثالیں اخلاص کی اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور دو مثالیں دکھا دے کے عمل کی ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، حبۃ سبع سنابل، جس سے سات بالغ ہو گئے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے، تو 100 کو 7 سے ضرب کریں 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. اللہ دینے پر آئے تو 700 گنا تک بھی لے سکتا ہے، اور اس سے زائد بھی اس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے، لیکن اخلاص شرط ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. یہ نہ ہو کہ آدمی مدد بھی کسی کی کرو، جتا بھی رہا ہو، تکلیف بھی پہنچائے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی کی مدد کرے، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، 3 افراد کی طرف اللہ نظر نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. ایک وہ ہوگا جو صدقہ دینے کے بعد احسان جتاتا ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد ریاکاروں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، جو دکھاوے کا خرچ کرنے والے ہوں. فرمایا کہ کل الذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح اپنے صدقے کو ضائع نہ کرنا جو دکھاوے کے لیے لوگوں کو مال خرچ کرتا ہے. بلا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو جو دکھاوے کا خرچ کر رہا ہے، اس کا گویا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں. اس کی ایک اور مثال بیان کی، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس صاف چٹیا پتھر کے جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو. فاصابہ وابل فطرقہ صلدا، اس پر زوردار بارش ہوئے تو بندے اسے بالکل صاف کر دے. ایک پتھر پر مٹی پڑی ہو، کچھ تو دکھائی دے رہی ہے نا، پانی پڑے گا تو بالکل صاف ہو جائے گی. جو دکھاوے کا مال دے رہے، کچھ نہ کچھ نظر تو آ رہا ہے، لیکن دکھاوے کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. تو دکھاوے کا صدقہ خیرات شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. مزید اخلاق کی مثال بیان فرمائی، فرمائے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ تثبیت من انفسهم، اپنے دلوں کے مضبوط کرنے اور ثبات کے لیے، کمثل جنۃ بربوۃ، ایسی ان کی مثال ہے جیسے کہ باغ بلندی پر ہو کسی پہاڑوں پر، اصابہ بادل، اس پر تیز بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا، اوپر ہے تو بارش زیادہ ملے گی اس کو تو زیادہ پھل آئے گا. فإن لم يصبها بابل فقل، پھر اگر تیز بارش نہ بھی برسے تو تھوڑی سی بھوال بھی کافی ہے. یعنی اخلاص اگر ہو تو تھوڑا صدقہ خیرات ان کا بھی بہت ہے، لیکن اگر دکھاوا آ جائے تو پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں. اب دکھاوا کرنے والوں کی ایک اور خطرناک مثال دیا، عبرت ناک مثال. فرمایا ایبدو احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، له فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، واصابہ الکبر، اس پر بڑھاپا بھی آ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اس کے بچے کمزور ہوں. بڑھاپا ہے، بچے کمزور، زیادہ ضرورت ہوگی. لیکن فرمایا فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، اس پر آگ کا بگولا آ پڑا جس میں آگ تھی اور وہ جل کر آگ ہو گئی. کیا برا یہ اس کی مثال جو دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہوں، تکیے لگوانے کے لیے، تالیاں بجوانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھاوے کا عمل ایسے ہی کہ آدمی کی محنت ہو، باغ اس نے لگایا ہو، لیکن اس پر آگ آ جائے اور سارے باغ کو برباد کر دے. اس کے بعد 37 اور کوئی سورۃ البقرہ کا، اس سے پھر انفاق کے حوالے سے گفتگو ہے. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، خرچ کرو اس پاکیزہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ، اللہ کو حلال پسند. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ پاک ہے، پاک مال میں قبول کرتا ہے، مال حرام میں سے کیا گیا صدقہ خیرات کے قابل قبول نہیں ہوتا. مزید فرمائے کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیز پیش کرو، رکھی چیزیں مت دو کہ خود تمہیں اگر دی جائیں تم پسند نہ کرو، بلکہ اچھی چیزیں پیش کرو. اس کے بعد بتائیں گے شیطان تمہیں تنگستی کا خوف دلاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جاؤ گے شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا غریب ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہو یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ ان سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، تو شیطان کی باتیں پر مت جاؤ، وہ تمہیں ڈراتا ہے، دنیا کے دھندے ہوں گے وہ پیسہ لگوائے گا، لیکن دین کے راستے میں لگاتے ہو تو تمہیں خوف دلاتا ہے، اس کی بات کو نہ مانو، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے، اس کے وعدے پر عمل کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ فرمایا کہ مَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت دے دی گئی۔ حکمت نام ہے باطنی بصیرت کا، آپ کی حق اور باطل میں فرق کر دے کے قابل ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھنے، سب سے بڑی حکمت کیا ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو جو پہچان لے گا وہی اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ بما یقل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد بتایا گیا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے علم، پھر بتایا گیا صدقات ظاہری طور پر دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پوشیدہ طور پر دو تو زیادہ اچھی بات ہے، جیسے مشہور بات ہے لیکن وہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں، یہ سات افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک وہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ والے کو معلوم ملا، ایسے پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے گا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اجتماعی ضرورت ہو اور لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو لوگوں کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب دلائی جائے، ورنہ عام طور پر پوشیدہ طور پر یہ صدقہ خیرات کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اس میں دکھاوا نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا آیت 273 میں ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، معاشی جد و جہد میں لگ نہیں سکتے، تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے اداروں کو سپورٹ کرے، کیونکہ دین کی دعوت کا کام پوری امت کا کام ہے، لیکن ساری امت تو نہیں لگ سکتی اس کام میں، کاروبار نہیں کرنا نوکری نہیں کرنی، جو لوگ اس کام میں لگ گئے ان کی مدد کرنا امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد 38 رکوع شروع ہوتا ہے، اب دو رکوع میں پڑھنی ہے انفاق کے حوالے سے، مال اگر زیادہ ہو اس کا بہترین استعمال انفاق اللہ کے راستے میں لگاؤ بندوں پر خرچ، مال اگر زیادہ ہو اس کا بدترین استعمال ربا کے ذریعے مال کمانا، سود خوری کے ذریعے سے مال کمانا، اب اس کی شناعت اور برائی کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطه الشیطان من المس، جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس کی طرح جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، مقبوط الحواس کر دیا۔ قالوا انما البيع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت جو سود کی طرح ہے، 100 روپے کی چیز بیچی 10 روپے نفع کما لیا، 100 روپے کی چیز کو دیے 10 روپے اوپر لے لیے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بھائی تجارت میں کبھی بھی پروفٹ پہلے سے ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتا، جان جھوکے میں ڈال کے تو پیسے آدمی کماتا ہے، اور سود خور کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کا پروفٹ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے لوگوں کا تصور۔ وأحل الله البيع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا، ایسے تو انویسٹ کرو، تجارت کرو، اکانومی کی بنیاد بزنس پر ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ٹرمینالوجی اگر استعمال کرو تو اکویٹی بیس معاملہ ہونا چاہیے، لینڈنگ بیس معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا تو جو بھی امور ہو تجارت کی بنیاد پر ہو۔ وحرم الربا، اللہ نے ربا سے منع فرمایا۔ مزید فرمایا آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث بھی ہے سود کا لازمی انجام غربت ہے، اور صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا رحمۃ اللہ علیہ، زکات دینے والے تھے لینے والا نہیں تھا، اور آج کا دور ہے حیض اور حیض نوٹ کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے سود کی لعنت کی وجہ سے۔ پھر آیت نمبر 278 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ ربا میں سے رہ گیا چھوڑ دو۔ ربا کی تعریف بھی اگلی آیت میں آ جائے گی، جو ربا رہ گیا چھوڑ دو، ان کو تو مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، بڑی اٹریکشن ہے، بڑی ٹیمپٹیشن ہے، کریڈٹ کارڈ کے اندر، لیزنگ کے اندر، ہاؤس بلڈنگ کے لونز کے اندر یہ سارا جو سود کا نظام ہے یہ اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے. فرمایا کہ یہ لب تفعلوا یہ سود کو اگر تم نہیں چھوڑ دے فأذروا بحرب من اللہ ورسوله تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن میں کسی گناہ پر یہ الفاظ نہیں ہے کہ سود خوری پر آئے, بہت شدید الفاظ. اگر سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. آج کل ہمارے بعض دانشور پیدا ہو گئے طرح طرح کی تعویلات کر رہے ہیں. تو ایک حدیث میں سنائی دیتا ہوں آپ کو, مشہور حدیث مسلم شریف کی, اللہ کے رسول لعنت فرمائی سود لینے والے پر لکھنے والے پر, معاملہ کرانے والے پر, گواہ بننے والے پر, اور فرمائے سارے کے سارے برادر. اس کو کہتے ہیں بھائی لینا غلط ہے دینا صحیح ہے, معاذ اللہ بالکل نہیں. حدیث میں پانچوں پر لعنت, لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, معاہدہ کرانے والا اور گواہ بننے والا. اور اللہ کے رسول نے فرمائے پانچوں کے پانچوں برادر. اللہ ہمیں ہر قسم کی سود خوری سے محفوظ فرمائے, اور اللہ ہمارے مرادوں میں توفیق دے اس سود کا نظام ختم کرے, ورنہ یہ قوم اللہ اور رسول سے حالت جنگ میں. کئی لوگ کا فالو اگر یہ نہیں چھوڑتے من اللہ ورسولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے رأس المال ہے, اصل زر ہے, پرنسپل اماؤنٹ ہے. علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حدیث سے نقل کی ہے کہ قرض کی تعریف, سود کی تعریف کیا ہے, کل قرض جر منفعتا فہو الربا, ہر قرض جس پہ جو بھی اضافہ ہو جائے ذرا بھی ایڈیشن ہو جائے وہ ربا ہے. ہر لینڈنگ بیس ٹرانزیکشن, لون بیس ٹرانزیکشن, ہر وہ ادھار کا معاملہ, ہر وہ قرض کا معاملہ جس میں ذرا بھی اضافہ ہو جائے وہ ربا ہے. اگر بعد آ جاؤ فلق رؤوس اموالکم تمہارے لیے اصل سرمایہ. یہ ہے سود کے متعلق. اللہ ہمیں ہر قسم کے سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے قیامت کا دن. ثم توفى كل نفس ما كسبت پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کو جو اس نے کیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے. اس کے بعد 39 رکوع ہے اور اب پورے قرآن کی طویل ترین آیت آ رہی ہے. البقرہ کی آیت نمبر 282 پورے قرآن کی طویل ترین آیت ہے. اس میں قرض اور ادھار کے معاملات کا بیان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں ڈیلنگ معاملات کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے زیادہ طویل آیت قرآن کی وہ اس موضوع پر آئی. اس آیت میں کہا گیا کہ جب ادھار کا معاملہ کرو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا جب ادھار کا معاملہ کرو ایک مدت تک کے لیے تو لکھ لیا کرو. لین دین ادھار کا ہو مدت متعین ہونی چاہیے اور لکھنا چاہیے. بس اوقات نہ لکھنے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے. جس کو قرض دینا تھا وہ چلا گیا دنیا سے, جس کو ملنا تھا وہ اس کی اولاد سے کہتا پیسہ دو, وہ کہتا نہ لکھا اولاد کے پتا لکھا, اور اولاد کو بھی پتہ نہیں باپ مقروض چلا گیا. یہ ربا کی جو ممانعت اس کے ذمے میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے. عام طور پر قرض ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے سوائے قرض کے. اللہ کے رسول مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا دے, اس کو ڈسکریج کیا گیا. لیکن بہرحال اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے اور ادھار کا معاملہ ہو تو مدت متعین کی جائے اور لکھا جائے. مزید فرمایا کہ لکھنے والا جو لکھنا جانتا ہو وہ انکار نہ کرے. پھر فرمایا کہ جس نے قرض ادا کرتا ہے وہ صحیح طور پر لکھوائے, کوئی غلطی نہ کرے. پھر بتایا گیا کہ اس معاملے میں دو گواہ بنا دو, دو گواہ مت ہو. اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی. عورتوں کی گواہی دو ایک مرد کے برابر, اس لیے کہ عام طور پر شریعت ان پر کاروبار کی کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی تو ان کو اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا. پھر یہ کہ ایک عورت اکیلے جائے گی کورٹ کچہری میں اس کی فطری حیا آڑے آئے گی, ایک کے بجائے دو ہو تو کھلی ہوں گی. تو فرمایا کہ لکھو بھی اور دو گواہ بھی بناؤ, دو مرد ہو, اور اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ. لیکن گواہ قابل اعتماد ہونے چاہیے, جن پر تمہیں اعتبار ہو. تو کہاں نے لکھا گواہی کے شرائط میں بھی شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جو گواہ ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. گواہی کو چھوٹی موٹی شہ نہیں ہمارے دین, یہ اس کی تفصیلات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی. اس کے بعد بتایا گیا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس میں کوتاہی نہ کرو, لکھا کرو, ورنہ اس سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر کبھی جھگڑا پیدا ہوگا تو معاملے کو ریزالو کرنا, حل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر بتایا گیا کہ کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, ہاتھ ہاتھ کا لین دین ہوتا ہے, اس میں اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کیش ٹرانزیکشن میں بھی کوئی سودا پڑا ہے واشرو اذا تبایعتم، جب سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. تو بس پھر نے لکھا کہ کیش کا بھی معاملہ کوئی ایسا ہو کہ بڑا معاملہ ہو اور آئندہ کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہو تو اس کو بھی لکھ لیا کرو یا کم از کم گواہ بنا لیا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ سفر کی حالت میں ہو، اور علماء نے لکھا کہ چاہے انسان اپنے گھر میں ہو یا سفر میں ہو، اگر قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی شے ذہن رکھوا کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، جس کو انگلش میں کولیٹرل یا سیکیورٹی کہا جاتا ہے. تو ذہن رکھوا کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ بلا تک شہادہ، گواہی نہ چھپاؤ، بہت اہم بات ہے، گواہی نہ چھپاؤ. فإنه آثم القلب، جو گواہی چھپائے گا وہ بڑا گناہگار ہوگا دل کا. اس کے بعد آخری رکوع اور اس کی پہلی آیت بڑی ہلا دینے والی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ اس میں سب اسی کی ملکیت میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے تم ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ محاسبہ فرما کر رہے. صحابہ لرز گئے اس لوگ، اے اللہ کے رسول دلوں کے اوپر کس کو اختیار آتے، اس پر بھی پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا جو حکم آیا اسے مانو اور کہو سمعنا و اطعنا، یہ اگلی آیت ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تب اللہ نے آسانی فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان پر اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا کہ اس کے اندر طاقت ہوتی، کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جس پر ہم عمل نہ کر سکے. یہ آسانی اللہ تعالی نے فرما دی کہ وہ بات ہے سب، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے چاہے ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو، اللہ حساب بھیجے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بہت پیاری دعائیں، اور حدیث میں آتا ہے یہ جو دو آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے، یہ آخری دو آیات معراج میں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول کے معمولات میں شامل. اور اب جو دعائیں ہیں بڑی پیاری، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارا معاملہ مت فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمیں ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر سہنے کی طاقت نہیں. بڑی عاجزانہ دعائیں، واف ونا اور ہمیں معاف فرما، غفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے خوش بنا ہے، تو کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین. یہ دعائیں دل سے مانگنی چاہیے، سمجھ کر مانگنی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ فرماتے قد فعل، میں یہ کر چکا، میں نے بندے کو یہ دے دیا، اللہ تو جواب دے رہے نا. ہمیں توجہ سے اور یقین سے دعائیں مانگنی چاہیے. کچھ وقت باقی ہے، سورہ آل عمران کی چند آیات کا مطالعہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران، ان دونوں کے مضامین میں بڑی مشابہت ہے. آپ نے محسوس کیا یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، سورہ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی. سورہ البقرہ کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت کا بیان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی شروع میں قرآن کا بیان ہے. وہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے یہود سے، یہاں بھی خطاب ہے لیکن نصارا سے، وہ بھی بنی اسرائیل سے. وہاں البقرہ میں ہم سے خطاب تھا مسلمانوں سے، اس میں بھی ہوگا. یہاں بھی آخر میں بڑی پیاری دعائیں آئیں، آل عمران کے آخر میں بڑی پیاری دعائیں آئیں، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. تو یہ مشابہت کا پہلو. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. الف لام میم، ان حروف مقطعات کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس سے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، زندہ ہے از خود اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے قرآن حق، یہ قرآن کی عظمت ہے، اس میں بیان آ گیا. پھر اس کی آیت نمبر 7 میں دو قسم کی آیات کا بیان ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، وہ اللہ ہے جس نے نبی آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیات محکمات پختہ پروفاؤنڈ، ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. واخر متشابہات، اور کچھ اور آیات جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے.
جن کے معنی میں شبہ ہے، جن کے معنی واضح نہیں. لیکن دو قسم کی آیاتیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، محکمات، محکم، پروفاؤنڈ، واضح. ان کا تعلق احکامات سے، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، باطل کی باتیں. کچھ متشابہات ہیں، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کا چہرہ قرآن کی طرح ہے، یہ متشابہات ہیں. تو محکمات پر اور متشابہات دونوں پر ایمان ہوتا ہے. زیادہ ہماری توجہ ہوگی محکمات پر، جس میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے، اور احکامات پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد فرمائیں گے کہ جن کے دلوں میں ٹیر ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے ہی پڑتے ہیں، عمل کچھ بھی کرنا ہوتا بحث موبائل میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم سب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے. اس کے بعد ان کی بڑی پیاری دعا ہے، یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پھیر دیجیے اس کے بعد بھی تم نے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم بھی کہیں متشابہات کی بحث میں نہ چلے جائیں. اللہ جب تم نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا مت کر دیجیے. وہب لنا من لدنک رحما، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو لوگوں کو جواب فرمانے والا ہے اس دن قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اس کا پس منظر پہلی چند آیات کا یہ کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا بدر کے بعد میں تمہارا مسلمانوں بدر کے مشرکین سے مقابلہ ہوا، ہم تو یہودی ہیں ان سے زیادہ طاقتور، ہم سے پالا پڑے گا تو تمہیں ذمہ دارے دکھا دیں گے. تو اللہ نے ان کو دھمکی دی، فرمایا آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے ان یہودی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے. واولئک هم وقود النار، اور یہ آگ کا ایندھن بنے گا. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں بدر کی طرف اشارہ ہے، اہل ایمان اللہ کے راستے سے لڑ رہے تھے، کفار باطل کے راستے سے لڑ رہے تھے، کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن واللہ یؤید بنصره من یشاء، اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اس مقام پر. یہ ہمارے لیے بھی سبق آموزی ہے، اگر ہمارا توکل بھی اللہ پر ہو، اسباب کے بجائے مصطفی کو اسباب کا توکل ہو، آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، دنیا کی محبتوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا دین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما کر دی گئی، مثلا بیویوں کی محبت اور بیٹوں اور ڈھیر جمع کیے ہوئے من الذهب والفضة، سونے چاندی کے ان کی محبت، والخیل المسومة والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہمارے اندر. لیکن فرمایا ذالک کا بتاؤ کہ حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانا. تو یہ دنیا کی محبتیں بچا، اس میں ڈوب نہیں جانا، اس کی پانی میں جلتی ہے تھوڑا سا حصہ پانی میں ہوتا ہے، زیادہ حصہ پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گی. دنیا مقصود نہیں، دنیا ضرورت ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانا ہے، وہ ہے اللہ کی جنت جس کا آگے بیان ہے، اور اللہ کی رضا کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے محنت کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے. لیکن یہاں یہ بھی بتایا کہ دعا بھی ضرور کرو، تمنا بھی رکھو جنت کی، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ الذین یقولون، وہ کہ جو دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بے شک ہم ایمان لائے بس ہماری گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر ان کی صفات کا بیان، جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی، الصابرین، صبر کرنے والے، روکا رکھنا اپنے آپ کو دنیا کی محبتوں سے، آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، اللہ کی ماننے والے، والمنفقین، اور انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں بخشش مانگنے والے. رمضان کا مہینہ ہے، سحری میں اٹھتے ہی ہیں، کچھ دیر پہلے اٹھے، مسلم کی روایت ہے اللہ پہلے آسمان دنیا پر اٹھا، آسمان دنیا پر پہلے آسمان، اور اللہ پوچھتا ہے کہ اے بھی مانگنے والا میں اس کو ادا کر دوں، اس وقت دعا کیجیے، میں آپ کے لیے انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. ایک دوسرے کو یاد رکھتا ہے مسلمان دعاؤں میں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، حدیث میں ذکر ہے. تو شہر کے اوقات میں دعائیں مانگنے والے، تو یہ ہے صفات ان کے لیے جو جنت کا حصول چاہتے ہو، اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، اور اسلام پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے۔ تو فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسی کو اختیار کرو۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کے حوالے سے اور مشرکین کے حوالے سے کہہ دیا گیا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ أَأَسْلَمْتُمْ، اور نبی کہہ دیجیے اہل کتاب اور مشرکین سے کیا تم اسلام لاتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اسلام لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت آ جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میں نبی آپ کے ذمے پہنچا دینا۔ اسی طرح ہمارا کام بھی پہنچانا ہے لوگوں کو، لوگ مانے نہ مانے ان کا معاملہ ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری، اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بصیر من العباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔